وہ کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیسے بیان کرتا ہے اللہ کی تسبیح, کیسے بیان کی جاتی ہے, اس کی دو صورتیں بیان کی تھیں. ایک صورت پر بیان ہو گیا تھا, دوسری رہ گئی تھی. ایک صورت تو یہ کہ یہ حقیقت ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو, ہر چیز کی تسبیح تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. اس پر بات ہوئی تھی کہ انسان کی سمجھ بہت ہی محدود ہے, بہت ہی محدود, بہت سی باتیں اس کے دماغ میں گھس سکتی ہی نہیں ہیں. اور دوسری طریقہ یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا جو دنیا اور آسمان کی ہر شے بیان کرتی ہے وہ اس طرح سے کہ ہر شے بزبان حال اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. بزبان حال ہر شے کی حالت بتاتی ہے کہ مجھے بنانے والا ہر عیب سے پاک ہے, علا کل شیء قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے, اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن, کہ اللہ نے ساتوں آسمان بنائے اور ایسی ہی زمینیں, یتنزل الامر بینہن, یہ کائنات بنی اور اس میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں, کس وقت کیا ہوگا, بارش ہوگی, طوفان آئے گا, رحمت کے فیصلے, عذاب کے فیصلے سب چلتے رہتے ہیں. سورج مشرق سے نکلے گا, مغرب میں غروب ہوگا, چاند کی منزلیں, یہ ہر چیز اس میں نظام ایک چل رہا ہے. فرمائیے دو وجہ سے ایسا ہے, اس کائنات کو جو چلایا گیا اور اس کے نظام کو بنایا گیا, کتنی وجہ سے؟ دو باتوں کو سمجھانے کے لیے. عجیب بات یہ ہے کہ آج اس کائنات میں غور کیا جاتا ہے کائنات کو سمجھنے کے لیے, جبکہ اللہ اس کائنات میں غور کا حکم دیتے ہیں کائنات بنانے والے کو سمجھنے کے لیے. نہیں یاری بات, سائنسدانوں میں کی دعوت میں اور پیغمبروں کی دعوت میں یہی بنیادی فرق ہے. سائنسدان کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو کائنات کو سمجھنے کے لیے, جبکہ اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو کائنات کو بنانے والے کو, کائنات کے بنانے والے کو سمجھنے کے لیے. نہیں آ رہی بات ہے بھائی؟ اللہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں مگر اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہر چیز سمجھ میں آیا مگر اللہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے, کیونکہ اللہ جب سمجھ میں آئے گا تو پھر اللہ کی باتیں بھی سمجھنا پڑیں گی. بھائی آپ کمپنی میں ہیں, جاب کرتے ہیں, کسی کے تحت ہیں, باس کوئی اور ہے, باس کہہ رہے میں باس ہوں مجھے سمجھو, آپ نہیں سمجھ رہے اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اگر میں نے باس کو سمجھا تو پھر باس کی باتیں بھی سمجھنی پڑیں گی. ابھی تو کہہ دیتا ہوں باس کوئی آرڈر دے رہا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے سمجھو, کہہ رہے میں نہیں سمجھ رہا. تو جس کو آپ باس نہیں مانتے وہ اگر آپ کو کسی بات کا آرڈر کرے اور آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے, کچھ نہیں آپ چلے جاؤ, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی آپ کو, ہے بھائی, محلے پڑوس میں کوئی کیا بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا صدائیں لگا رہا ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گولے گنڈے والا ہے یا کلفی والا ہے, آپ کا کوئی مفادی وابستہ نہیں ہے اس سے, لیکن باہر پولیس والا کھڑا آپ کو آوازیں دے رہا ہے بھائی ذرا باہر نکلو, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی نے بتایا یہ ایس ایچ او صاحب ہے, ڈی ایس پی صاحب ہے, آپ کہہ رہے میں نہیں مانتا, تو وہ آپ کو وردی دکھائے گا کہ ان کو پہلے سمجھو, کیونکہ اس کو پتا ہے جب تک یہ ڈی ایس پی ایس ایچ او صاحب سمجھ میں نہیں آئے ان کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں. لہذا جب بھی کوئی کسی سے کچھ کہتا ہے تو پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف. پولیس والے اگر سول کپڑوں میں جائیں گے نا کسی کو گرفتار کرنے کے لیے، پہلے کارڈ دکھائیں گے، تھانے سے آئے ہیں، یہ پتا ہے کہ جب تک تعارف نہیں کروائے یہ بات سنے گا ہی نہیں. انویسٹیگیشن کے لیے آپ چلے جائیں دکانوں پہ، یہ ترازو صحیح ہے یا نہیں، آپ کو تکلیف تھوڑی کرائیں گے، وہ کون ہے بھائی تو کہاں سے آئے، تو کون ہوتا ہے میرا ترازو ناپنے والا کہ کلو کا بٹا ہے یا ڈیڑھ کلو کا پورا بھی ہے. آپ کارڈ دکھائیں گے کہ ہم حکومت کی طرف سے ہیں، ایک دم یہ سر 50 روپے نکال کے دے گا، اگلا اس کو رہنے دیں، یہ بٹے ویسے ہی ایسے ہی رہنے دیں، 50 روپے پکڑے. اب دیکھو پہلے تو بات سن ہی نہیں رہے تھے، مگر جب انٹروڈکشن ہو گیا، تعارف، کارڈ، جائیے. پولیس والے آپ کو روکتے ہیں، آپ تھے فوج میں بہت بڑے آفیسر، کرنل ہیں آپ، سول کپڑوں میں دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہیں آپ، پولیس اور 50 پہ. پولیس والے روکے، چلو گڈی نو سیٹ تلا. آپ نے گڈی نو سیٹ تلا دیا، وہ کہہ رہا ہے کاغذات دکھاؤ. آپ کہہ رہے میں نہیں دکھا رہا. کہہ رہا کیا بول رہا ہے بھائی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہا ہے. آپ کہہ میں کاغذات نہیں دکھا رہا. اب آپ کا اس سے جھگڑا ہو رہا ہے. آپ کہہ میں کرنل ہوں، کرنل، چلو دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہے 50 پہ کرنل ہے. ممکن ہے آپ ISI کے کرنل ہو، ہولیا بدل کے جا رہے ہو آپ، تو آپ کارڈ نکال کے اپنا تعارف کرواؤ گے، یہ میرا کارڈ ہے، میں کرنا فور. اب تعارف جب ہو گیا نا، اب پہلے تو وہ آرڈر دے رہا تھا آپ سن رہے تھے، اب آپ آرڈر دیں گے وہ سنے گا. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. اب وہ آرڈر دے گا، سنیں گے آپ. بھائی یہ لائیو جا رہا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا، آرڈر وہ دے گا اور بات آپ سنیں گے، کیونکہ اب تعارف ہو گیا، پتا چل گیا کہ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ مانو نہیں مانو، یہ مجھے بیٹھ کے لگا دے گا، یہ مجھ سے 100 روپے لے کے جائے گا، کہے گا مجھ سے 50 روپے مانگ رہا تھا، اب تو 100 روپے تو نکال کے دے. وہ ایک آدمی نے کسی کے پاس گیا، چاقو نکال کے کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، چاقو دکھا رہا ہے. اس نے جیب سے پستول نکالی، بولا تیری دونوں جیبوں میں جو کچھ ہے تو وہ نکال دے. شلوار کی جیب میں بھی، دائیں بائیں کی جیب میں بھی، اور سامنے والی بھی، گھر میں جو رکھا ہے نا وہ بھی نکال کے دے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالی نے جو کائنات بنائی، اللہ فرما رہے یسبح لہ، سورہ تغابن شروع کہاں سے، سبح للہ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ کا انٹروڈکشن ہو، اللہ کا تعارف ہو. تو یہ کائنات کس کا تعارف کرواتی ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا. اس لیے اس میں غور و فکر کا حکم دیا جا رہا ہے. انسانوں نے غور و فکر کیا صرف اتنا جتنا ان کے پیٹ کا مفاد تھا. دودھ پہ ریسرچ ہوئی، اتنا کیلشیم ہے، اتنے پروٹین ہیں اس میں، وٹامن اے اتنا، وٹامن ڈی اتنا، یہ سارا، اس سے آگے نہیں بڑھتے. اللہ نے جو قرآن میں دودھ پہ غور کا حکم دیا، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا سوکھا چارہ کھلاتے ہو جس میں ایک چکنائی کا ایک ذرہ نہیں، ایک قطرہ نہیں، اور ہم اس سے کیسا دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں. سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون او یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، تعارف ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کس کا تعارف ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اس میں کیسا طاقتور ہے، کیسا طاقتور، کیسا صاحب کمال ہے کہ سوکھے چارے سے چکنا گاڑھا دودھ نکال دیتا ہے، ملائی والا، مکھن والا. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یتنزل الامر بینہن، یہ کائنات اور اس کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ اللہ کا تعارف کروانے کے لیے تاکہ تمہیں علم ہو جائے، لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. کیا پتہ چلے؟ دو صفات اللہ اپنی بتانا چاہ رہے ہیں، دو صفات، دو صفات، دو چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کائنات سے جو بنیادی چیزیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں علم ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. کتنا بڑا تعارف ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو پتا چل جائے، آپ کرنل صاحب سے ڈر رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ پتا ہے کہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بہت کر سکتے ہیں، تو پولیس والا بھی ڈرنے لگتا ہے، بھائی یہ کرنل صاحب ہیں، میجر صاحب ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ یہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ پولیس والا ڈر رہا ہے. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے بھائی؟ بیٹا ادھر آرام سے بیٹھ جاؤ، شابش، نیچے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ، کیونکہ جس نے اتنی کائنات بنا دی، شہد کی مکھی کے چھوٹے سے دماغ میں سافٹ ویئر ڈال دیے شہد بنانے کے، وہ ہزاروں سال سے بہترین شہد بنا رہی ہے، کڑوا رس چوس کے میٹھا شہد نکالتی ہے. بڑے بڑے پہاڑ زمین میں جما دیے، پہاڑی علاقوں میں جائیں، ننگا پربت کی پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں، دیکھ کے ڈر لگتا ہے انسان کو، ایسا لگتا ہے آسمان کے بادل ہیں. میں نے خود دیکھا رات کو، میں نے کہا یہ اتنی بڑی گھٹا کہاں سے آ رہی ہے، ساتھیوں سے کہا، انہوں نے کہا گھٹا نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے، پہاڑوں کے درمیان میں اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اور ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی ابل رہا ہے، اتنی بلندی پہ پانی پہنچاتا کون ہے؟ اور گرم پانی کے چشمے، ننگا پربت کی پہاڑیوں میں ہم نے ایک چشمہ دیکھا رات کے اندھیرے میں، وہاں انسان نہیں رہ سکتے، اتنے دیو ہے کل، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، چٹانے جو اللہ نے زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے زمین پہ کیلوں کی طرح ٹھوک دی. یہ اللہ کی کیلے ہیں، ہم تو اتنی سی کیلوں نے گھنٹہ لگاتے ٹھک ٹھک لگ. اللہ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، بیلنس ڈاماڈول نہ ہو جائے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ زمین میں ٹھوک دیے. ننگا پربت کی پہاڑیاں دیکھی ہم نے، اتنے اونچے اونچے چٹانے، وحشت ناک، آدمی خوف زدہ ہوتا ہے، اور بلندی سے پانی نکل رہا ہے، جگہ جگہ پہاڑوں سے آبشاریں نکل رہی ہیں، اتنی بلندی پہ پانی کو چڑھاتا کون ہے؟ بارش کا پانی تو اوپر سے گر کے پھسل کے نیچے، یہ چشموں کا پانی نیچے سے اوپر کون پہنچا رہا ہے بھائی؟ اور پھر بعض ایسے گرم پانی کھولتا ہوا گرم پانی نکل رہا ہے، اس میں انڈا ڈالتے تھے ابل جاتا تھا، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی نکل رہا ہے. اور ان پہاڑوں کے اندر کیا کیا معدنیات چھپا دی اس نے، جو ابھی کھدائی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا انسان کے لیے اس میں. تو یہ کس کا انٹروڈکشن ہے بھائی؟ یہ پہاڑ اللہ کا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کچھ بھی نظر نہ آئے نا اس کائنات میں، ننگا پربت کی پہاڑیاں تو بہت دور ہیں، کچھ بھی نظر نہ آئے. صحرا میں رہنے والا انسان جسے کچھ نظر نہیں آتا، اللہ نے اس کو چار چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، صرف چار چیزیں دیکھ لو. چار چیزیں تو ہر آدمی کو نظر آتی ہیں. جو عرب کا بدو ہے نا صحرا میں رہنے والا، فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسا بنایا ہم نے؟ اونٹ تو عرب کے بدوؤں کو نظر ہی آتا ہے نا. آپ صحرا میں چلے جائیں، دنیا کے سارے بکھیڑوں سے دور ہو کے میں جنگل میں زندگی گزاروں گا، تو جنگل میں بھی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی آپ کو. اونٹ نظر آئے گا، گائے نظر آئے گی، بیل گائے نظر آئے گی، تو اللہ کہیں گے دیکھو سوکھا چارہ کھا کے تھنوں میں کتنا شام کو دس دس کلو دودھ بھر جاتا ہے. فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسا بنایا ہم نے اس کو؟ کیا یہ خود سے بن گیا؟ ریگستان میں ایسا جانور خود ڈیزائن ہوا ہے کیا؟ ایک ایک چیز اس کی ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے. جیسے بڑے بڑے ڈیزائنر بیٹھتے ہیں نا کہ بھئی ریگستان میں ہم نے گھر بنانا ہے، تو ایسا نہیں کہ یہاں کے ٹھیکے دار لے جائیں وہاں گھر بناتے، بھئی یہ ریگستان ہے، اس کے لیے یہ، پھر یہ چیز، پھر یہ چیز، سمندر کے قریب ہٹس بنانے کے لیے الگ میٹیریل استعمال ہوتا ہے، سمندر کی ہوا گلا دیتی ہے، پانی میں الگ میٹیریل استعمال ہوتا ہے، جہازوں میں الگ میٹیریل استعمال ہوتا ہے جس کو پانی خراب نہ کرے، سیمنٹ کے جہاز نہیں ہوتے، لکڑی کے ہوتے ہیں، اس لکڑیوں بھی مخصوص قسم کی لکڑیاں، تو یہ سارے ڈیزائنر ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے صحرا میں ریگستان میں رہنے والے انسان کے لیے ہزاروں سال پہلے ایک جانور بنایا، خود سے نہیں بنا وہ، نہ بن سکتا ایسا، اس کے پاؤں چپٹے کر دیے تاکہ ریت میں اس کے پاؤں دھسے نہیں، اس کی گردن اتنی لمبی کر دی ریگستان میں خوراک نہیں ملتی، بڑے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، اس کو سیڑھیوں کی ضرورت نہ پڑے، ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، اس کے ٹینکر لگا دیے، ایک دفعہ ملے گا ایک ہفتے کا پی جا، ایک ہفتے کا، کوئی جانور ایک ہفتے کا پانی مر جاتا ہے سر، اونٹ پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، جب ایک دفعہ اس کو دریا نظر آ گیا پیتا ہے پیتا ہے، پی بھی رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں لے جا کے پھینک رہا ہے، فریج میں سٹور کر رہا ہے، اور پانی بہت کم نظر آتا ہے۔ اونٹ کی ناک میں اللہ نے ایسے سینسر آلات لگا دیے نا، ایسے سینسیٹیو آلات، کہ اونٹ کو بہت دور سے پانی کی خوشبو آ جاتی ہے، بہت دور سے پانی سونگھ لیتا ہے کہ ادھر پانی ہے، چلا جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ریگستان میں پانی کم ہے نا، اونٹ سونگھ لے گا۔ پھر خوراک کم ہے تو خوراک کے ذخیرے الگ، کھا رہا ہے چربی بنا کے سٹور کر رہا ہے، کھا رہا ہے چربی بنا کے کوہان میں سٹور، خوراک ختم، اب وہ چربی پگھلانا شروع، بہت دیر سے مرتا ہے۔ اونٹ کا مرنا آسان نہیں ہے، اونٹ کے جو نتھنے ڈیزائن کیے گئے ہیں، نتھنے یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، یہ عام جانوروں کے نتھنوں کی طرح، نتھنا سمجھتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں نتھنے کو بھائی، یہ ناک کے جو دو سوراخ ہیں نا، یہ اونٹ کے الگ ہی ہیں، یہ ایسے بنائے ہیں کہ ریگستان کی ریت کو برداشت کر سکیں، یہ ریت اندر نہ جانے دیں، اور اونٹ کے جو آنکھیں بنائی ہیں نا، آنکھیں وہ اتنے بڑے بڑے پیالے جس میں باقاعدہ بلب فٹ کر دی ہیں، اونٹ کے تو ایسے ہی ہوتے، ان آنکھوں کی بناوٹ ایسی ہے جس میں ریت سائٹوں سے گزر جاتی ہے، کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے اونٹ نتھنوں کے بارے میں۔ پھر بڑی شرافت کے ساتھ ریگستان کے لمبے لمبے سفر اپنے مالک کو طے کرا دیتا ہے، متنبی کہتا ہے نا، ضربتو بحدی حضرب القمار اما لہذا و اما لذا، اپنی اونٹنی کی تعریفیں کرتا ہے متنبی، ایک شاعر گزرا ہے آج سے 1100-1200 سال پہلے، کہہ رہے میں نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے اتنے لمبے لمبے سفر کیے ریگستان، سعودی عرب سے عراق، حجاز، دمشق، مصر، اس وقت تو یہی ہوتا تھا، تو اپنی اونٹنی کی عظمت کو سلام کر رہا ہے کہ یہ نہ تھکتی ہے نہ مرتی ہے، مجھے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے مکہ مدینہ کی سرزمین سے کبھی عراق جا رہی ہے، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ، کبھی دمشق، کبھی مصر، تو کہتا ہے الا کل ماشیت الخیزلا فدا کل ماشیت الحیزبا، کہہ رہے لوگوں تم لوگ عورتوں کے حسن پہ مرتے ہو، میں ان حسین عورتوں کو اپنی اونٹنی پہ قربان کر دوں، جو جفا جو وفا میری اونٹنی میرے ساتھ کرتی ہے وہ کسی کی حسین بیوی اس کے ساتھ نہیں کرتی، ارے ایسی جفا ایسی وفا کرتی ہے میری اونٹنی۔ پھر آگے تعریف کرتا ہے، ضربتو بحدی حضرب القمار، کہہ رہے میں نے وادی تیہ کے بڑے بڑے بیابان، بڑے بڑے لمبے لمبے صحرا اس پہ ایسے طے کیے جیسے کوئی شخص جوا کھیل رہا ہو، کہ یا تو موت یا کامیابی، اور اس نے مجھے ان جوؤں میں جتایا ہے، میری اونٹنی نے مجھے ان جوؤں میں جتایا ہے، جیت کے آیا ان جوئے، کیونکہ اتنے لمبے ریگستان کے سفر کرنے والا بچتا نہیں ہے، اپنے آپ کو میں نے ہلاکت کے کٹہرے میں ڈالا لیکن میری اونٹنی نے میرے ساتھ وفا کی اور مجھے اس ہلاکت سے بچایا۔ کہہ رہے میں عراق کے سفر میں تھک گیا، چلتے 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 اونٹنی جا رہی ہے جا رہی ہے، بالآخر میں نے اونٹنی سے پوچھا، فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها، میں نے کہا بتا بھائی عراق کی سرزمین کتنی دور ہے، اس نے بتایا بس ابھی پہنچے، آ گیا وہ سامنے عراق۔ تو بڑی لمبی چوڑی اس نے نظم کہی ہے اونٹنی کی تعریف، عرب اپنی اونٹنی کی تعریف میں اتنے لمبے لمبے قصیدے کہتے تھے، بڑے بڑے قصیدے. کیوں؟ وہ کہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اونٹنی ہے جس کی وجہ سے ہم، اونٹ ہے جس کی وجہ سے ریگستانوں میں ہم زندہ ہیں، ورنہ مرکھب جاتے، مر جاتے، ورنہ ہڈیاں بھی نہ ملتی. یہ اونٹ ہمارا ساتھ دیتا ہے، یہ وفا کرتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسا بنایا. والى السماء كيف رفعت، آسمان کی بلندیوں کی طرف نہیں دیکھتے کتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا، کائنات کی وسعتوں کو دیکھو. والى الارض كيف سطحت، زمین کو کیسا بچھا دیا تمہارے لیے. والى الجبال كيف نصبت، اور اس بچھی ہوئی زمین میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ٹھونک دیے اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے. فرمایا فذکر، اے نبی یہ چار نشانیاں بھی اللہ کو سمجھنے کے لیے بہت ہیں، پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے فذکر، آپ نصیحت کرو. انما انت مذکر، آپ کو صرف نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. وما انت علیہم، انما انت مذکر، وما انت علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا کہ ان کو زبردستی آپ ہدایت بھی دیں اور یہ پھر بھی اللہ ان کی سمجھ میں نہ آیا تو آپ سے سوال ہوگا. نہ نہ نہ، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ان کو یہ دلائل بتائیے اور اپنا کام آپ کا مکمل. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف آنا ہے نا لوٹ کے. سمجھا تو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جائیں گے کہاں؟ مر کے آنا تو ہمارے پاس ہی ہے. پھر ہم خود سمجھ، پھر ہم ان کو خود سمجھا دیں گے، پھر ہم ان کو خود سمجھا دیں گے. ابھی تو دلائل دے رہے ہیں، زبردستی نہیں سمجھا رہے. سمجھنا ہے سمجھ لو، نہیں سمجھنا جو مرضی آئے کرو. تو نبی اس پہ پریشان ہوتے تھے کہ اتنے دلائل کے بعد یہ لوگ، ان کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی. تو اللہ نبی کو بھی تسلیاں دیتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا. انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کے لیے، مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، اگر پھر بھی یہ گمراہی کی موت پر مرتے ہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اور آنا انہوں نے ہمارے پاس ہی. تو میرے بھائی یہی قرآن کی دعوت ہے. آج ذرا بیان کا بھی مختصر ارادہ تھا، تھکا ہوا ہوں کافی میں. تو اللہ کی ہر چیز کو تسبیح بیان کرتی ہے نا، وہ کیا مطلب؟ اللہ کا تعارف کرواتی ہے. تو تعارف دو قسم کا، ایک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ باقی بھی سب کچھ کر سکتا ہے. دوسری کون سی صفت ہے؟ وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی قرآن میں اسی آیت میں بیان کی ہے، ابھی نہیں ورنہ آپ لوگ آئیں گے نہیں پھر اگلے درس میں. صحیح ہے؟ تھوڑا سا لٹکا کے چھوڑ دو نا، اچھا تو پھر آ جائیں گے. دیکھیں یار، بات تو کمپلیٹ کر لینا، اگلے بیان میں ایک بات کمپلیٹ کر کے دوسری انکمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گا پھر میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس سے اگلے میں بھی آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی. اسی بہانے شاید تھوڑا سا بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.